سنیچر 21 مئی سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. تباہ شدہ مصری جہاز کے ملبے کی نشاندہی ہو گئی ہے مگر دو روز گزرنے کے باوجود حادثے کا سبب معلوم نہیں ہو سکا. حادثے کا مصر کی سیاحت پر کیا اثر ہوگا؟ تجزیہ کار.
جون تو ستمبر میں زیادہ مین ٹورسٹ سیزن ہوتا ہے اور اس وقت یہ گھٹنا ہوئی, اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہونے والی ہے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. مصر کی فوج نے جمعرات کو بحیرہ روم میں گر کر تباہ ہونے والے ایجپٹ ایئر کے طیارے کے ملبے کی تصویریں جاری کر دی ہیں. ان تصاویر میں طیارے کی نشستوں اور لائف جیکٹس کی باقیات دیکھی جا سکتی ہیں جنہیں شدید نقصان پہنچا ہے. اس سے قبل فرانسیسی تفتیش کاروں نے تصدیق کی تھی کہ طیارہ گرنے سے چند لمحوں پہلے ایک خودکار پیغام بھیجا گیا تھا کہ کیبن میں دھواں بھر گیا ہے. ان کے اس بیان کے بعد فرانس کے وزیر خارجہ جان مارک ایرلٹ نے اس پرواز میں سوار مسافروں اور عملے کے لواحقین سے ملاقات کی. ان کا کہنا تھا کہ ایجپٹ ایئر کے حادثے میں کسی بھی مفروضے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تمام مفروضوں پر غور کیا جا رہا ہے اور اس میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دی جا رہی. ہمارا کام لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ اس بات کی شفاف تحقیقات ہیں کہ طیارہ کن حالات میں لاپتہ ہوا. اجلاس میں شریک مصری سفارتکار کے ساتھ ساتھ میں فرانسیسی حکام پر بھی زور دوں گا کہ وہ اس بارے میں پورا سچ بتائیں کہ کیا ہوا. یہ ورثہ کا جائز مطالبہ ہے. یہ تھے فرانس کے وزیر خارجہ کے الفاظ. بنگلہ دیش کے ضلع کشتیہ میں ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر ثناء الرحمان کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری شدت پسند دولت اسلامیہ نے قبول کر لی ہے. دولت اسلامیہ کی نیوز ایجنسی الاماق کے مطابق بنگلہ دیش میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے مغربی ضلع کشتیہ میں عیسائیت کو دعوت دینے والے ایک ڈاکٹر کو ہلاک کیا ہے. 60 سالہ ڈاکٹر ثناء الرحمان اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے. شدت پسندوں نے انہیں گزشتہ روز نشانہ بنایا تھا. واضح رہے کہ انہوں نے ضلع کشتیہ میں ہر جمعے کو مقامی افراد میں ہومیوپیتھک کی دوائیں بانٹنے کی پیشکش بھی کی تھی. عراق کے دارالحکومت بغداد میں جمعے کو بدعنوانی کے خلاف احتجاج کے دوران ہلاک ہونے والے دو افراد کی آخری رسومات آج ادا کر دی گئی ہیں. یہ مظاہرین شیعہ عالم مقتدی الصدر کے حمایتی تھے. کل احتجاج کے دوران انہوں نے ضلعی حکومت کی عمارت پر دھاوا بولا تھا. تاہم گرین زون میں داخل ہونے والے ان مظاہرین کو باہر دھکیلنے کے دوران دو مظاہرین ہلاک جبکہ کم از کم 6 افراد زخمی ہوئے تھے. ہلاک ہونے والے افراد کی آخری رسومات کے موقع پر سوگواروں نے مقتدی الصدر کے حق میں نعرے لگائے. فاضل حسن ہلاک ہونے والوں میں سے ایک کے رشتہ دار ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی جوان تھا, وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوا جو حکومت سے ہمارے بدعنوانی کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. برونڈی میں جاری سیاسی بحران کے حل کے لیے کئی بار تاخیر کے بعد آخر کار تنزانیہ کے شہر آروشا میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. تفصیل نازیہ گلزار کی زبانی.
تنزانیہ کے سابق صدر کی ثالثی میں ہونے والے ان بالواسطہ مذاکرات میں برونڈی کی حکومت اور حزب اختلاف کی بعض جماعتوں کے سربراہان شریک ہیں, لیکن حزب اختلاف کی اہم جماعتوں کے گروپ کو ان مذاکرات سے باہر رکھا گیا ہے کیونکہ برونڈی کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ باغی سمجھے جانے والے افراد سے بات نہیں کرے گی. گزشتہ برس برونڈی کے صدر پیری کورنزیزا کی جانب سے تیسری بار صدارت کے عہدے پر انتخاب لڑنے کے فیصلے کا اعلان کیا گیا تھا, جس کے بعد سے ملک میں تشدد کے مختلف واقعات میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں.
دنیا کے 7 طاقتور صنعتی ممالک کے وزراء خزانہ نے عالمی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات پر اتفاق کیا ہے. انہوں نے ایک ایکشن پلان جاری کیا ہے جس میں خفیہ معلومات کے تبادلے کو بڑھانے, بین الاقوامی منتقلی کو ظاہر کرنے کے قواعد میں سختی اور اثاثوں کو منجمد کرنے کے لیے تعاون کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا ہے. ان وزراء کا اجلاس جاپان میں ہوا جہاں انہوں نے مختلف ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ مصنوعی طریقے سے اپنی کرنسی کی قدر میں کمی نہ کریں, اور برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ اس کا یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ عالمی دھچکا ہوگا. یاد رہے کہ وزراء خزانہ کے اجلاس کے بعد G7 ممالک کے سربراہان کا اجلاس بھی آئندہ 15 روز میں جاپان میں ہی ہوگا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے مشرق وسطی میں جتنے بھی اسکول چلاتی ہے ان میں سے نصف اسکولوں پر پچھلے 5 سالوں کے دوران یا تو حملے ہوئے ہیں یا انہیں نقصان پہنچایا گیا ہے یا انہیں زبردستی بند کروا دیا گیا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ اس کے اسکولوں کو سب سے زیادہ نقصان شام میں ہوا ہے، جہاں نصف سے زیادہ اسکول اب زیر استعمال ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں جرائم کی ڈرامائی تشکیل پر پابندی کا مقصد کہیں آزادی اظہار کا گلا گھونٹنا تو نہیں؟ بھارتی ریاست کیرالا میں کئی برس پہلے چھاتی ٹیکس کے خلاف انوکھے احتجاج کے بارے میں خصوصی رپورٹ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور دوسرے موضوعات بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں۔ سیربین میں پہلے تفصیلی ذکر بحیرہ روم میں گر کر تباہ ہونے والے مصری مسافر بردار طیارے کا۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ فرانسیسی تفتیشکاروں نے ان رپورٹس کی تصدیق کی ہے، جن کے مطابق مصری ایئر لائن کے لاپتہ ہو جانے والے جہاز کے اندر خودکار پیغام جاری کرنے والے نظام نے طیارے کے اندر دھواں اٹھنے کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ لہذا ایسا لگتا ہے کہ جمعرات کے روز دوران پرواز اس جہاز کے اندر آگ لگ گئی تھی۔ اس طیارے پر 66 افراد سوار تھے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے ساتھ نازیہ گلزار۔
مصر کی فوج نے لاپتہ ہونے والے جہاز کی تلاش کے دوران ملنے والے ملبے کی تصاویر جاری کر دی ہیں، جن میں لائف جیکٹ، سیٹیں اور جہاز کے ایسے ٹکڑے ملے ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مصری ایئر لائن کا لاپتہ ہونے والا جہاز ہی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ جیان مارک ایرو کا کہنا ہے کہ مصری ایئر لائن کے طیارہ حادثے میں کسی بھی مفروضے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔
اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تمام مفروضوں پر غور کیا جا رہا ہے اور ان میں سے کسی کو بھی ترجیح نہیں دی جا رہی۔ ہمارا کام لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ اس بات کی شفاف تحقیقات ہیں کہ طیارہ کن حالات میں لاپتہ ہوا۔ اجلاس میں شریک مصری سفارتکار کے ساتھ ساتھ میں فرانسیسی حکام پر بھی زور دوں گا کہ وہ اس بارے میں پورا سچ بتائیں کہ کیا ہوا۔ یہ ورثہ کا جائز مطالبہ ہے۔
انہوں نے ان خیالات کا اظہار طیارے میں سوار مسافروں اور عملے کے رشتہ داروں سے ملاقات کے بعد کیا۔ ادھر ایویشن سیکیورٹی انٹرنیشنل میگزین کے مدیر فلپ بوم نے بی بی سی کو بتایا کہ تکنیکی خرابی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے طیارے کے ٹوائلٹ میں دھوئیں کی اطلاع ملی، پھر طیارے کی راہداریوں میں، اور پھر 3 منٹ میں طیارے کا نظام بند ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شاید اسے ہائی جیک نہیں کیا گیا اور نہ ہی کاکپٹ میں کسی قسم کی جدوجہد تھی۔ غالب امکان ہے کہ طیارے میں آگ لگی ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ آگ تکنیکی خرابی یا شارٹ سرکٹ کے سبب لگی تھی یا پھر کوئی بم طیارے میں پھٹا تھا۔ جبکہ سلامتی کی مشیر اور تجزیہ کار سالی لی ویسلی نے کہا ہے کہ جہاز میں آگ لگنے میں دہشت گردی کے ممکنہ خطرے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔
Streaming data from the aeroplane has given us a timing which has shown a progression of the fire.
جہاز کے بارے میں جتنی معلومات اب تک ملی ہیں، اس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ بہت تیزی سے آگ لگی اور اس نے جہاز کے اندرونی نظام کو تباہ کر دیا۔ ایسا بھی لگتا ہے کہ کسی نے بم چلانے کی کوشش کی ہو لیکن وہ نہ پھٹا ہو اور کیمیکل سے اٹھنے والے شعلوں سے آگ بھڑک اٹھی ہو۔
مصری ایئر لائن کا طیارہ جمعرات کو پیرس سے قاہرہ جاتے ہوئے اچانک لاپتہ ہو گیا تھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بحیرہ روم میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس پر عملے کے ارکان سمیت 66 افراد سوار تھے۔
نازیہ گلزار سے آپ نے سنا کہ فرانسیسی حکام نے ان اطلاعات کو درست قرار دیا ہے کہ مصری ایئر لائن کے مسافر بردار طیارے نے بحیرہ روم کے پانیوں میں غرقاب ہونے سے پہلے ایسے خودکار پیغامات بھیجے تھے جن سے پتہ چلتا ہے کہ جہاز کے اندر دھواں پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے پیرس میں سینئر صحافی وائجو نراؤنے سے پوچھا کہ دھواں کیسے پیدا ہوا، کیا جہاز میں آگ لگ گئی تھی یا سبب کچھ اور بتایا جا رہا ہے۔ فرانسیسی حکام اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
اس وقت وہ لوگ کافی کوشس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے کیونکہ ان کے بھی 15 لوگ اس ایکسیڈنٹ میں مرے ہیں، تو فرانس کہہ رہا ہے ان کی بہت بڑی ٹیم جا رہی ہے۔ اور پھر یہ جو ہوائی جہاز تھا وہ ایئر بس تھا، ایئر بس کے بھی ہیڈ کوارٹرز فرانس میں ہے، جرمنی میں بھی ہے لیکن فرانس میں زیادہ ان کا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایئر کرافٹ کے مینوفیکچررز ہیں، ہم نے اس کو بنایا تھا، اس لیے ایئر بس سے بھی ایک ٹیم گئی ہوئی ہے۔
یہ بتائیے کہ پیرس سے یہ جہاز اڑا تھا آخری بار اور اسے قاہرہ، مصر کے دارالحکومت قاہرہ جانا تھا، تو پیرس کے اندر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟
دیکھیے وہ تو کہہ رہے ہیں فرینچ گورنمنٹ بڑی ڈیفینسو پہ ہے اس وقت، اپنے آپ کو بہت ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے ہمیں یہ بھی ویڈیو دکھایا تھا جہاں پر کیسے ان کے جو شارپ شوٹرز ہیں بہت اچھی طریقے سے ٹرین کیے ہوئے ہیں، ان کے سولجر جو ہیں کتنا پیٹرولنگ کرتا ہے، کتنا ایئرپورٹ کا سیکیورٹی انہوں نے امپروو کیا ہوا ہے جب سے وہ پچھلے اٹیکس ہوئے ہیں نومبر جنوری میں اور یہاں پہ پیرس میں بھی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوائی جہاز پہلے دو جگہ جا کے آیا تھا، ایک تو ٹونیزیا میں جا کے آیا تھا اور دوسرا جو بھی ایک اور خطرناک دیش ہے ایریٹریا میں جا کے آیا تھا۔ تو اگر اس ایئر کرافٹ کے اندر کسی نے کوئی ڈیوائس رکھا ہوگا تو جب ایئر کرافٹ پیرس آیا اس کی کلیننگ ہوئی تھی، شاید یہ جو کلینرز تھے انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا، جو بھی اگر ایکسپلوزیو ڈیوائس اگر رکھا ہوگا ایئر کرافٹ پہ، یا تو ٹیونیزیا میں رکھا ہوگا یا ایریٹریا میں رکھا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ پیرس ایئرپورٹ میں کوئی جا کے اس کے اوپر کچھ ایکسپلوزیو ڈیوائس رکھنا یہ ذرا ناممکن ہے، لیکن یہ بھی ہے صحیح ہے کہ ایئرپورٹ میں 80,000 کے لوگ تک کے لوگ کام کرتے ہیں، 80,000 لوگ ہیں پیرس ایئرپورٹ میں، کیونکہ یہ یورپ کا ایک سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے اور جو ہمیشہ ڈیولپ ہی کرتا جا رہا ہے، کیونکہ فرینچ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پیرس ایئرپورٹ یورپ کا سب سے بڑا اور سب سے بزی ایئرپورٹ بن جائے۔ اب ان 80,000 لوگوں میں اگر کوئی ایسا تھا جس نے کچھ کیا تھا، اگر ہم ٹیررسٹ اٹیک کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں، تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہماری طرف سے یہ کافی ناممکن لگتا ہے۔
جی، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جہاز خود فرانس میں بنا تھا، اگر یہ ٹیکنیکل خرابی بھی ہے یا اس میں کوئی دہشت گردی کا عنصر بھی شامل ہے، تو ظاہر ہے کہ فرانس کی حکومت کے لیے یہ ایک شرمندگی کی بات تو ہے۔
یہ تو بڑی ایمبیرسنگ چیز ہے، اور ہم جب پریس کانفرنس کے لیے گئے تھے تو ان کے جو پرائم منسٹر تھے وہ ذرا ڈیفینسو پہ نظر آ رہے تھے کہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ نہیں نہیں ہماری طرف سے غلطی نہیں ہوئی ہے، اور ان کے یہاں مطلب تھوڑی کٹھنائی میں دکھائی دے رہے تھے آج۔
اچھا یہ بتائیے کہ مصر کی حکومت اور فرانس کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، کسی طرح کا کوئی سرکاری طور پہ کچھ رابطے ہوئے ہیں، ان کی کوئی خبر ہے؟
ہاں، ان کے کافی کانٹیکٹس ہوئے ہیں، اور ایجپٹ کے لیے یہ بات بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک تو اگر کوئی نیگلیجنس ہوئی ہوگی یا کسی طرح سے کسی نے اس ایئر کرافٹ کے اوپر کچھ بھی چھپایا ہوگا، تو دونوں گورنمنٹس یہ چاہتی ہیں کہ ہم بری نظر سے نہ دیکھے جائیں۔ ایجپٹ کے لیے تو یہ تو بہت ہی بری چیز ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے بھی ایک رشیا کا پلین جو تھا وہ شوٹ ڈاؤن کیا تھا، اور انہوں نے کافی دیر لگائی تھی یہ کہنے میں، یہ مطلب ریکگنائز کرنے کے لیے, اکنالج کرنے کے لیے کہ بھائی یہاں پر ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا. اس وقت ایجپٹ کی کنڈیشن جو ہے وہ اکنامکلی بہت ہی خراب ہے, کیونکہ ان کا جو پہلا ریونیو جس سے آتا ہے, ان کی آمدنی جس سے آتی ہے وہ ہے ٹوریزم, اور ٹوریزم ان دونوں چیزیں کی وجہ سے, ان دونوں ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت ہی اس کے اوپر برا اثر پڑ گیا ہے. ہوٹلیں بند ہو رہی ہیں ایجپٹ میں, ٹورسٹ جو جاتے ہیں بہت سارے جاتے ہیں, اور ہم اس وقت مئی کے مہینے میں ٹورسٹ سیزن کے بالکل پہلے فیز میں ہیں, کیونکہ ان کا ٹورزم جو شروع ہوتا ہے وہ مئی جون جولائی اگست اور ستمبر میں ان کا زیادہ مین ٹورسٹ سیزن ہوتا ہے, اور اس وقت یہ گھٹنا ہوئی اس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہونے والی ہے.
فرانس کے دارالحکومت پیرس سے یہ تھی سینئر صحافی وائجو نراو نے, جن کا کہنا تھا کہ فرانس کی حکومت اس واقعے کے بعد ڈیفینسو ہے, یعنی اپنی صفائی پیش کرنے میں مصروف ہے. اور اب چلتے ہیں مصری دارالحکومت قاہرہ, جو اس بد نصیب مصری جہاز کی منزل تھی. قاہرہ میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, سرکاری طور پر کس طرح کا رد عمل سامنے آیا ہے, اور اسی طرح کے دوسرے سوالات کے لیے میں نے قاہرہ میں مقیم ایک پاکستانی شہری فیاض احمد خان سے بات کی.
دیکھیں عمر صاحب, دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جس وقت طیارے کی خبر آئی اس وقت تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ شوق تھا, لوگ ایک دم سہم سے گئے, اور ہر کوئی یہی بات کر رہا تھا. اور اس آپ جس بھی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, یہاں ایک رواج ہے کیفیز میں لوگوں کے بیٹھنے کا, وہاں پر ہر طرف آپ جس بھی ٹیبل پر دیکھیں لوگ طیارے کو ہی ڈسکس کر رہے تھے. لیکن آج تھوڑا سا ماحول بدل گیا ہے, کیونکہ کل فٹ بال میں ایجپٹ نے ایک فرینڈلی میچ میں اٹلی کو ہرا دیا ہے 4-0 سے. تو آج ذرا سا ماحول بدلا ہے, اور یوتھ جو ہے اسپیشلی سوشل میڈیا آپ دیکھیں ادھر ادھر, تو اخباروں میں تو شاید ابھی بھی وہی ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر فٹ بال جو ہے وہ زیادہ چھا گیا.
تو یہ بتائیے فیاض کے میڈیا پر اس حادثے کے بارے میں کس طرح کے تجزیے یا تبصرے ہو رہے ہیں؟
اصل میں یہاں پر میڈیا ذرا احتیاط سے کام لیتا ہے, ایکوزیشنز جو ہیں قیاس آرائیاں ان کو بہت زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا. ان کا سب سے بڑا اخبار ہے الاحرام, اور اس میں تو زیادہ تر سرکاری جو ورژن تھا اسی کو بتایا جا رہا تھا, جو سرکاری سطح پر جو سٹیٹمنٹس دی جا رہی تھی اسی کو پروجیکٹ کیا جا رہا تھا. جو باقی اخبار ہیں چھوٹے, جیسے ایک انگریزی کا پرچہ ہے دی نیوز, اس نے بھی شروع میں کچھ خبریں لگائیں, لیکن پھر جب پریزیڈنسی کی طرف سے آفیشیل ورژن آیا اور ساتھ ہی لوگوں کو کہا گیا کہ وہ اسپیکولیٹ نہ کریں, تو پھر تھوڑا سا جیسے ایک ڈسٹریس سگنل کی بات آئی تھی کہ یہاں کی وزارت کو شاید نے کنفرم کیا تھا کہ ایک ڈسٹریس سگنل وصول ہوا تھا ان کو, تو اس پر جو ریئیکشن آیا سرکاری, تو اس کے بعد اخبارات نے وہی ورژن دیا ہے جو سرکار کا ورژن ہے, اور ابھی تک اس کے بارے میں بہت کچھ کہا نہیں جا رہا. البتہ جو جتنے بھی اخبار ہیں چھوٹے یا بڑے, ان میں پہلی دوسری تیسری خبر ابھی بھی تیارے کی ہے.
اچھا فیاض احمد خان, یہ بتائیے کہ ذمہ داری کے بارے میں, یا اس کے آپ نے ویسے تو کہا کہ قیاس آرائیوں پر حکومت کی طرف سے ایک طرح سے احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے, لیکن کچھ ظاہر ہے کہ جب بات ہوتی ہے تو لوگ اپنا قیاس تو لگاتے ہیں, تو اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی بات سامنے آئی ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیوں یہ حادثہ پیش آیا اگر یہ حادثہ ہے تو؟
اچھا میں بتاؤں, میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ میرا سیمپل بہت چھوٹا سا ہے, جو یہاں پر میرے مصری دوست ہیں یا میں جن لوگوں سے ملتا ہوں ان سے جو بات ہوئی ہے, اور پچھلے 2-3 دن سے بات یہی ہو رہی ہے چونکہ, تو اس کی بنیاد پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پری ڈومیننٹلی اوپینین عام لوگوں کا تو یہی ہے کہ یہ کوئی خرابی شاید نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے اس میں کسی کا ہاتھ ہو. اور ظاہر ہے کیونکہ دو پہلے یہاں پر بہت تھوڑے عرصے میں ہی حادثات ہو چکے ہیں, روسی طیارے کا بھی اور ایک طیارہ یہاں کا مصری بھی اغوا ہوا ہے, تو ایک دم سے لوگوں نے تو خیال تو یہی کیا کہ شاید یہ بھی کوئی ایسا عمل ہے جس میں شاید کسی کا ہاتھ ہے کسی گروپ کا, یا لیکن ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگ یہ فورسفلی کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کے لیے حکومت فرانس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. یہاں پری ڈومیننٹلی اسپیشلی اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو ہر کوئی اس بات کو زور دے کر کہہ رہا ہے کہ جب روسی طیارے میں سیبوٹاج ہوا تھا تو ساری دنیا کا فوکس ایجپٹ پر ہو گیا تھا اور یہاں ایئر لائنز آنی بند ہو گئی تھی, اور جب ایک طیارہ فرانس سے, چونکہ وہ طاقتور ملک ہے, وہاں سے اٹھا ہے, تو اب کوئی بھی بندہ جو ہے اس اینگل کو جو ہے تو دیکھ ہی نہیں رہا کہ وہاں پر کوئی سیکورٹی لیپس ہوا ہے کہ نہیں. تو چونکہ یہاں نیشنلزم بہت زیادہ ہے تو مجھے یہ اینگل بڑا ہی انٹرسٹنگ لگا ہے, اور اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو آف کورس اس کی اپنی ایک جگہ پر اہمیت بھی ہے, لیکن یہاں بہت زیادہ فوکس نوجوانوں کا یہ ہے کہ آپ فرانس کو بھی تو مورد الزام ٹھہرائیں.
تو گویا لوگ فرانس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ یہ حادثہ اگر پیش آیا اور اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی سیکیورٹی کی یا کوئی تکنیکی خرابی کی تو فرانس اس کا ذمہ دار ہے. یہ بتائیے کہ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے کچھ کہا گیا ہے اشارتاً یا کھل کر؟
میری نظر سے تو ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں گزری ہے جی, ابھی تک تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہاں یہ میں چونکہ قاہرہ میں رہتا ہوں اور یہ ادھر ہی آ رہے تھا جہاز, تو یہاں پر جو لوگ تو اللہ کا شکر ہے تھوڑے کیجوئلٹیز ہیں, لیکن پھر بھی جن جانوں کا ضیاع ہوا ہے وہ کافی سارے لوگ جانتے ہیں. میں ایک دو لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کسی کو جانتے ہیں کہ جن کا کوئی رشتہ دار جو ہے اس فلائٹ میں تھا, تو اس کی وجہ سے اوور آل گلوم تو بہت ہے, لیکن سرکار کی طرف سے ابھی اس طرف کوئی اشارہ میری نظر سے نہیں گزرا.
قاہرہ سے یہ تھے ایک پاکستانی شہری فیاض احمد خان. اب چلتے ہیں پاکستان جہاں پیمرا یعنی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے ایک اردو ڈرامے کا نوٹس لیتے ہوئے جرائم کی ڈرامائی تشکیل پر پابندی لگا دی ہے. میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایم ضیاء الدین سے پوچھا کہ یہ اقدام اظہار آزادی پر قطغن تو نہیں؟
مورل پولیسنگ کرنا چاہ رہے ہیں, سینسرشپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تو لگتی ہے بات. لیکن جہاں تک ری انیکٹمنٹ آف کرائمنل کرائم جو ہے اس سلسلے میں ان کا جو ایکشن ہے, انہوں نے جو کہا کہ اب آئندہ سے یہ نہ نکالا جائے, تو اس میں دو فیلڈ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایک تو پروڈکشن ویلیو ان کی بہت ہی لو ہوتی ہے اور ایکٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑی لو کوالٹی کی ہوتی ہیں, یہ ہے مسئلہ تو ہے دور, لیکن چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس ریموٹ ہے, اگر آپ نہیں دیکھنا چاہیں تو نہ دیکھیں, دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں, اس سے ضروری ہے کہ سمرا جو ہے اس میں وہ انٹرفیئر کرے ان چیزوں میں, آپ اس کی لیبرٹی اس کی چاہیے.
ایم ضیاء الدین صاحب, آپ نے ڈراموں کے معیار کی بات کی, تو ظاہر ہے کہ معیار اچھا یا برا جو بھی ہے اس میں پیمرا کی ذمہ داری کتنی بنتی ہے کہ وہ ڈراموں کے معیار کو کی جانچ کرے؟
اصل میں مسئلہ جو ہے نا پیمرا کا وہ یہ ہے کہ پیمرا حکومتی ایک ادارہ ہے, یہ انفارمیشن منسٹری کے کنٹرول میں یہ آپریٹ کرتا ہے, اور انفارمیشن منسٹری جو ہے حکومت وقت کی ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے جب بھی پیمرا کوئی ایکشن لیتا ہے اچھا ہو یا برا ہو اس کو برا سمجھا جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ سینسرشپ یا اپنی ایجنڈا کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی کام کر رہی ہے. تو مطلب یہ کہ اگر پیمرا کو حکومت وقت سے آزاد کر دیا جائے, یہ ریگولیٹری باڈی ہے, اسٹیچوری باڈی ہونی چاہیے, اس کو کسی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے اس کو, اور اس کے کوئی بورڈ آف ڈائریکٹرس ہو جو کراس سیکشن کی ریپرزینٹیشن کرے سوسائٹی کی, اور وہ بورڈ آف گورنر جو ہے نا اس کو مانیٹر کرے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے اس کی, تو کہیں جا کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کوئی ایکشن اگر ریگولیٹری باڈی لیتی ہے تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن بھی سمجھ میں آتی ہے. ادروائز جب تک یہ حکومت کی کنٹرول میں رہے گا لوگ اس کو کوشچن کرتے رہیں گے اس کے ہر ایکشن کو.
تو اگر ہم ڈراموں کی بات کرتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ پیمرا کا کردار ایک ریگولیٹری اتھارٹی کا ہے پاکستان میں, تو اخلاقی پولیس تو نہیں ہے وہ کہ مورل پولیس کا کردار ادا کرے, کیا اچھا ہے کیا برا ہے معاشرے کے لیے یہ فیصلے وہ کرے.
جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پیمرا کا کوئی اس میں رول نہیں ہونا چاہیے, مورل پولیس نہیں بننا چاہیے. پیمرا اصل میں مسئلہ پیمرا کا اور بھی ہے, कि कोड ऑफ एथिक्स जो है ना, कोड जो है ना उन्होंने पूरी डेवलप नहीं किया। देखिए कोई ऐसा कोड जो जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया के एसोसिएशन है वो और पेमरा हुकूमत, इन लोगों में कोई कॉमनैलिटी नहीं है कि भाई कोई एक कोड ऑफ एथिक्स जो है ना वो बनाया गया हो। जब तक वो नहीं बनेगा, वो एडहॉक बेसिस की जब तक ये फैसले करते रहेंगे, इसमें यही होता रहेगा कि उसमें
पेमरा का जो एक आम आदमी के लिए जो बात समझ में आती है वो ये है कि वो इस तरह का चीजों को देखे कि किसी ड्रामे में किसी मुजरिम या किसी जुर्म की ग्लोरिफिकेशन तो नहीं की जा रही।
नहीं, वो उसके वही एक्सप्लेनेशन वही उन्होंने दिया जो इनैक्टमेंट, जो क्राइम के इनैक्टमेंट को जो उन्होंने बैन किया है, उसमें उनका मकसद जो था वो कहते हैं कि हम क्राइम की ग्लोरिफिकेशन जो एनैक्टमेंट कर रहे हैं उसको ध्यान में रख के हमने ये फैसला किया है।
हमसे बात करें।
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ।
आजाद से मैं जुल्फकार अली का बोल बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खासतौर पे देही इलाकों में और शहरों में, ये
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिलाशुबा बहुत अफसोसनाक है।
बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में।
हमारा मुतालिबा ये इंसानी हकूक
है, ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि बीबीसी प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं।
मैं बीबीसी,
हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-275 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0095121611139। ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
खेल की खबरों के साथ सबर अहमद।
श्रीलंका के दरमियान हेडिंग्ले लीड्स में जारी पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का आगाज आज श्रीलंका ने एक स्कोर से किया है। इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में 298 रन बनाए हैं, जिसमें इंग्लैंड के बैट्समैन बेयरस्टो ने 140 रन जबकि एलेक्स हेल्स ने 86 रन स्कोर किए। जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों के फाइनल में आज स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका का सामना क्रोएशिया के मैरिन चिलिक से होगा। कल होने वाले सेमीफाइनल में स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी स्टैन ने चेक रिपब्लिक के लुकास रोसोल को 6-2, 4-6 और 6-3 से हराया, जबकि क्रोएशिया के मैरिन ने स्पेन के खिलाड़ी डेविड को 7-5, 7-5 से मात दी थी। बरतानवी खिलाड़ी एंडी मरे का कहना है कि इन्हें फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खेलने के लिए फिलहाल नए कोच की तलाश में कोई जल्दी नहीं है। एंडी मरे ने गुज़िश्ता माह अपनी कोच एमिले मेरोज़्मो के साथ बाहमी रजामंदी के बाद मजीद आगे साथ ना चलने का फैसला किया था। 29 साल बरतानवी खिलाड़ी एंडी मरे का कहना है, मैं अच्छा खेल रहा हूँ और टूर्नामेंट के सिर्फ चंद रोज पहले ही किसी भी तरह की तब्दीली मुनासिब नहीं। एफए कप के फाइनल में आज क्रिस्टल पैलेस की टीम का मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड से होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर लुई वैन हाल इस मुकाबले को लेकर काफी पुरजोश हैं। वैन हाल कह रहे हैं कि सबसे अहम बात यह है कि हमें ये मैच जीतना है और सबको दिखाना है कि हम इस काबिल हैं कि जीत सकें। दूसरी जानिब स्कॉटिश कप के फाइनल में रेंजर्स की टीम हिबर्नियन की टीम के मदे मुकाबले है। फुटबॉल क्लब वॉटफोर्ड ने वाल्टर मेट्ज़ारी को नए हेड कोच के तौर पर मुंतखब कर लिया है। 54 साल इतालवी कोच मेट्ज़ारी 1 जुलाई से साबिक कोच के सी सेंचेस फ्लोर्स के क्लब छोड़ने के बाद अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे।
खेलों के हवाल के साथ ये थी सबा रहमत। सूबा बलूचिस्तान के एक सूबाई वजीर का बेटा अगवा। भारतीय रियासत केरला में एक अनोखे टैक्स के खिलाफ अनोखा एहतजाज, खसूसी रिपोर्ट आने को है। हफ्तावार फीचर बॉलीवुड राउंडअप और कॉलम दूसरा पहलू भी सैरबीन के दूसरे हिस्से में शामिल है। इस वक्त शुमायला खान से खबरों का खुलासा सुनते हैं।
مصر کی فوج نے جمعرات کو بحیرہ روم میں گر کر تباہ ہونے والے ایجپٹ ایئر کے طیارے کے ملبے کی تصاویر جاری کی ہیں. ان تصاویر میں طیارے کی نشستوں اور لائف جیکٹس کی باقیات دیکھی جا سکتی ہیں جنہیں شدید نقصان پہنچا ہے. صومالیہ کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک شدت پسند گروپ الشباب کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے والے امریکی ڈرون حملوں کا خیر مقدم کرتا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے شہریوں کی ہلاکتوں میں کمی آئی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے مشرق وسطی میں اس کے 300 سے زیادہ اسکولوں پر پچھلے 5 سالوں کے دوران یا تو حملے ہوئے ہیں یا انہیں نقصان پہنچایا گیا یا انہیں زبردستی بند کروا دیا گیا ہے. برونڈی میں جاری سیاسی بحران کے حل کے لیے کئی بار تاخیر کے بعد آخر کار تنزانیہ کے شہر آروشا میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا. اب سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں صوبہ پنجاب کے جنوبی شہر لیا میں زکوٰۃ دینے کے بہانے ایک نابینا عورت کو مبینہ طور پر اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس واقعے کی تفصیل اسلام آباد سے نمہ نگار شہزاد ملک نے یہ بتائی.
پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہاں کا ایک با اثر آدمی جس کا نام انہوں نے محمد یونس بتایا ہے, انہوں نے اس خاتون سے یہ کہا کہ چونکہ اگلا مہینہ رمضان کا ہے اور مسلمان رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے انہوں نے کچھ چند ہزار روپے زکوٰۃ کے رکھے ہیں, تو وہ آ کے لے جائے. کیونکہ وہ ایک نبینا خاتون ہے, وہ خود تو جا نہیں سکتی تھی, تو وہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم محمد یونس نے اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے گیا اور وہاں پر اپنے ڈیرے پہ جا کر الزام یہی ہے کہ ملزم یونس اور اس کے دو ساتھی جن کا نام خالد اور سلیم بتایا جاتا ہے, پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس خاتون کو مبینہ طور پر جنسی تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اس کو زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے.
شہزاد یہ بتائیے کہ یہ خاتون کیا پیدائشی نابینا ہے؟
نہیں عمر, یہ پیدائشی نابینا تو نہیں تھی. ان کے ساتھ بھی ایک سانحہ ہوا تھا کہ سن 2001 میں رشتے کے تنازع پر جب اس کے لڑکی کے والدین نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا تو دو افراد نے اس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا تھا جس کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی تھی, اور یہ مقدمہ بھی کافی دیر تک چلا تھا, اور 2005 میں عدالت میں اس مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے اس میں جو دو مجرمان تھے ان کو 14 برس کی قید کی سزا سنائی تھی.
ظاہر ہے کہ اس واقعے کی جو تفصیل آپ بتا رہے ہیں وہ پولیس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ پولیس نے جو آپ کو بتایا, تو مقدمہ تو یقیناً درج ہو گیا ہوگا, تو کوئی گرفتاری وغیرہ عمل میں آئی ہے؟
جی, ابھی کچھ دیر پہلے میری یہ ڈی پی او لیا ہیں محمد علی, ان سے بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ تو جو متاثرہ خاتون ہے ان کی درخواست پر 3 ملزموں کے خلاف درج کر لیا گیا ہے, اور ان میں سے ایک ملزم جس کا نام انہوں نے سلیم بتایا ہے پولیس کی حراست میں اس کو لے لیا گیا ہے, جبکہ باقی جو دو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے کر انہیں مختلف علاقوں میں بھجوا دیا گیا ہے, لیکن ابھی تک وہ جو باقی مانند دو ملزمان ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے.
اسلام آباد سے یہ تھے نامہ نگار شہزاد ملک. اس خبر کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی جہاں اور بھی کئی تازہ ترین خبریں شائع ہوئی ہیں. پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع لکی مروت میں آج تقریباً 2 درجن افراد نے تجوڑی کے علاقے میں ایک مکان میں گھس کر ایک خاتون سمیت 2 افراد کو ہلاک اور ایک عورت کو زخمی کر دیا ہے. ادھر ضلع سوابی میں پولیس سے جھڑپ میں 2 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں. پشاور سے نمہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
لکی مروت کا واقعہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ سامنے آیا ہے. پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی وردی میں ملبوس 20 سے 25 افراد نے تجوڑی میں سگئی کے مقام پر ایک مکان کو گھیرے میں لیا اور ایسا تاثر دیا گیا جیسے سیکیورٹی اہلکار سرچ آپریشن کر رہے ہیں. سگئی گاؤں نیم قبائلی علاقے ایف آر لکی مروت کے قریب واقع ہے. پولیس کے مطابق مسلح افراد نے ایک مکان میں گھس کر وہاں مکینوں کے شناختی کارڈ دیکھے اور اس کے بعد فائرنگ کر کے ایک خاتون سمیت 2 افراد کو ہلاک کر دیا, جبکہ ایک خاتون زخمی ہوئی ہیں اور 2 افراد کو مسلح افراد اغوا کر کے ساتھ لے گئے. ایسی اطلاعات ہیں کہ گاؤں کے لوگوں نے مسلح افراد کا پیچھا کیا اور ایک شخص کو گرفتار کیا, جس کے بعد دونوں مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے, لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. پولیس اہلکار نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے قبائلی علاقے بکخیل سے دو خواتین کو اغوا کر کے یہاں لکی مروت لایا گیا تھا جن سے دو مقامی افراد نے شادی کر لی تھی. ہلاک اور زخمی ہونے والی خواتین وہی تھیں جنہیں قبائلی علاقے سے لایا گیا تھا. مقامی لوگوں نے بتایا کہ حملہ آوروں میں ان خواتین کے رشتہ داروں کے ہمراہ بڑی تعداد میں شدت پسند بھی تھے. پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے وزیر بلدیات سردار مصطفی خان ترین کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے. حکام کے مطابق انہیں نامعلوم افراد نے ان کے آبائی علاقے پشین سے اغوا کیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
وزیر بلدیات سردار مصطفی خان ترین کے صاحبزادے اسد خان ترین کے اغوا کا مقدمہ ان کے بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. 27 سالہ اسد خان ترین کیڈٹ کالج پشین میں ملازم ہیں. وہ گزشتہ روز اپنی گاڑی میں کیڈٹ کالج سے دن کے 2-3 بجے گھر کے لیے نکلے تھے. رات 10 بجے تک گھر نہ پہنچنے اور اس دوران گھر کے لوگوں سے رابطہ نہ ہونے پر جب ان کی تلاش شروع کی گئی تو ان کی گاڑی پشین شہر کے قریب قلعہ تراٹھا سے ملی. ان کی بازیابی کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں شروع کر دی گئی ہیں. اس سلسلے میں بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی سمیت دیگر حکام پشین پہنچے ہیں. فون پر اغوا کے واقعہ کی تفصیلات بتاتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا
اور راستے میں اس کی کڈنیپنگ ہوئی ہے اور اس میں جو ابڈکشن کا ٹائم ہے دیٹ از 3 o'clock ان دی ایوننگ. اور جو انفارچونیٹلی رپورٹ ہوئی ہے ہمیں 10 بجے کے قریب رات کو, تو جو 7 گھنٹے کا ان کو ٹائم مل گیا ہے جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے.
پشین کوئٹہ شہر سے اندازم 50 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے. اس ضلع کی آبادی مختلف پشتون قبائل پر مشتمل ہے. وہاں کے بڑے قبائل میں ترین اور کاکڑ شامل ہیں. بلوچستان کے وزیر بلدیات پشین اور اس سے متصل ضلع قلعہ عبداللہ میں آباد ترین قبائل کے سردار ہیں. اہم قبائلی شخصیت ہونے کے علاوہ ان کا شمار کانپرس جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے اہم رہنماؤں میں بھی ہوتا ہے. پشین سے پہلے بھی این جی اوز کے اہلکاروں کے علاوہ دیگر لوگوں کے اغوا کے واقعات پیش آتے رہے ہیں. ماضی میں اغوا ہونے والے بعض لوگوں کی بازیابی وزیرستان سے بھی ہوئی. وزیر بلدیات کے بیٹے کے اغوا میں کون سے عناصر ملوث ہو سکتے ہیں؟ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں.
دیکھیے کہنا قبل وقت ہے, ہمارے لیے یہ ایک بڑا واقعہ ہے اور جنہوں نے وہ قانون سے انشاءاللہ نہیں بچ پائیں گے.
پشین کے شمال میں سرحد افغانستان سے بھی ملتی ہے, جبکہ اس کے مشرق میں واقع اضلاع کی سرحدیں افغانستان کے علاوہ وزیرستان سے بھی ملتی ہیں. میر سرفراز بگٹی نے بتایا کہ افغانستان سے متصل سرحدی علاقوں میں بھی نگرانی سخت کر دی گئی ہے.
تمام علاقے کو قوانین کیا ہوا ہے. بارڈرز ہمارے جو افغانستان کے ساتھ ہیں ایک ایک فریکوینٹ ان فریکوینٹ روٹس دونوں جو ہیں وہ سیلڈ ہیں.
بلوچستان میں 2 ہفتوں کے دوران اغوا کا یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے. چند روز قبل کوئٹہ سے ایک سینئر ڈاکٹر کو بھی اغوا کیا گیا تھا, جبکہ ایران سے متصل ضلع کیج سے 3 انجینئرز اور سب انجینئر سمیت 4 افراد کو اغوا کیا گیا. کیج سے ان 4 افراد کے اغوا کے بعد کردہ مسکرت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے. اس تنظیم کی جانب سے گوادر قلعہ کے ساجی میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے. تاہم سرکاری سطح پر اس حملے کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور اب ایک قدر مختلف موضوع. بھارتی ریاست کیرلا میں تقریباً سب ہی ننگیلی کے نام سے واقف ہیں اور اس کا سبب ان کی ہمت اور جرت ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے کئی دہائی پہلے کیا تھا. ننگیلی نے اس وقت اپنی چھاتیاں احتجاجاً کاٹ ڈالی تھیں جب ریاست میں عورتوں کو اپنے پستان چھپانے یا ڈھانپنے کے لیے ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا. بی بی سی ہندی سروس کی دیویا آریا گزشتہ دنوں کیرلا گئی تھی جہاں سے انہوں نے ننگیلی کے بارے میں یہ خصوصی رپورٹ ارسال کی ہے.
کیرل کے اتہاس کے پنوں میں چھپی یہ کہانی تب کی ہے جب دکشن بھارت میں ٹراونکور کے راجا کا شاسن تھا. جات برادری کی جڑیں بہت گہری تھیں اور نچلی جاتی کی عورتوں کو ان کی چھاتی نہ ڈھکنے کا آدیش تھا. نہ ماننے پر انہیں بریسٹ ٹیکس یعنی چھاتی کر دینا پڑتا تھا.
یہ کاسٹ سسٹم کا ہی ایکسپریشن ہو کے ہی ماننا پڑے گا.
کیرل کے شری شنکراچاریہ سنسکرت وشودیالیہ میں جینڈر ایکالوجی اور دلت اسٹڈیز کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر شیبا کے ایم بتاتی ہیں کہ یہ وہ سمے تھا جب پہناوے کے قاعدے ایسے تھے کہ ایک انسان کو دیکھ کر ہی اس کی جاتی کی پہچان کی جا سکتی تھی.
خاص کر کے یہ بریسٹ ٹیکس جو ہے وہ عورتوں کو دینا پڑتا تھا, और मतलब ये मैं समझती हूँ कि ये टैक्स जो है वो जात का और पेट्रियार्की का वो दोनों मिला के जो औरतों के शरीर पे मतलब खेले जाते थे अधिकार, तो उसका एक मतलब एग्जाम्पल है।
केरल के जाति के ढांचे में नायर जाति को सबसे नीचे शूद्र माना जाता है और उनसे नीचे एडवा और दलित समुदायों को रखा जाता है। उस दौर में दलित समुदाय के लोग ज्यादातर खेती करने वाले मजदूर थे और ये टैक्स देना उनके बस के बाहर था। ऐसे में एडवा और नायर समुदाय की औरतें ही इस टैक्स को देने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन केरल के चेरथला में रहने वाली एडवा जाति की एक औरत नंगेली ने इस टैक्स को दिए बगैर अपनी छाती ढकने का फैसला कर लिया।
नंगेली की कहानी खोजते खोजते हम आए हैं मुलच्चीपुरम। मुलच्चीपुरम नाम ही नंगेली से जुड़ा हुआ है और इसका मतलब उस इलाके से है जहाँ पर एक महिला रहती हो जिसके बड़े स्तन। लेकिन अब इस इलाके को मुलच्चीपुरम नहीं बल्कि मनोरमा जंक्शन कहते हैं। समय के साथ नंगेली की याद भी धुंधली हुई है, लेकिन इतनी धुंधली नहीं कि कोई बुजुर्ग हमें उस घर तक ना ले आए जहाँ पर नंगेली ने वो ऐतिहासिक काम किया था। यहाँ अब डॉक्टर जीजा रहती हैं और देखने में ये किसी भी आम नए युग के अर्बन घर जैसा है।
डॉक्टर जीजा बड़े फख्र से बताती हैं कि कैसे नंगेली ने टैक्स मांगने आए अफसर को मना कर दिया और जब अफसर ने बात नहीं मानी तो नंगेली ने अपने स्तन खुद काटकर उनके सामने रख दिए। लेकिन इस साहस के बाद खून ज्यादा बहने से नंगेली की मौत हो गई। बताया जाता है कि नंगेली के पति ने भी अपनी पत्नी के गम में आग में कूदकर अपनी जान दे दी। डॉक्टर जीजा बता रही हैं कि नंगेली ने जो किया उससे उसकी जान चली गई पर बहुत से समुदायों और जातियों की औरतों को मदद मिली, उनका जीवन ही बदल गया। फिर डॉक्टर जीजा हमें वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रह रहे नंगेली के पड़पोते मणियन वेलू से मिलवाती हैं। अधेड़ उम्र के मणियन साइकिल किनारे लगाकर हमसे बात करते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। मणियन बताते हैं कि नंगेली के विरोध का फायदा सभी जाति की औरतों को तो हुआ ही, पर साथ ही में जात बिरादरी के भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए लागू किए जा रहे और तरह तरह के टैक्स हटाने के लिए दबाव भी बना, जैसे छाता ले जाने पर टैक्स, पालकी में बैठने पर टैक्स वगैरह। पर डॉक्टर शिवा के मुताबिक इतिहास की किताबों में नंगेली के बारे में इतनी कम पड़ताल की गई है कि उनके विरोध और टैक्स वापस लिए जाने में सीधा रिश्ता कायम करना बहुत मुश्किल है।
तो यही है इतिहास में स्त्रियों के इतिहास तो है नहीं, मतलब केवल पुरुष हिस स्टोरी होता जा रहा है। लेकिन अब ये 30-40 साल से तो इंडिया में भी बहुत कोशिशें हो रही है, उमा चक्रवर्ती कर रही है, बहुत से स्कॉलर्स कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि नंगेली का भी इतिहास हमें ढूंढ के मतलब लोगों के सामने रखना पड़ेगा।
दिव्या आर्य, BBC, चेरथला, केरल।
और अब सुनते हैं दिल्ली से नामनिगार शकील अख्तर का हफ्तेवार कॉलम दूसरा पहलू।
भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को ईरान के दौरे पर जा रहे हैं। ईरान से भारत के बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं और ईरान के खिलाफ अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों के दौरान भी भारत ईरान के साथ खड़ा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ईरान का ये पहला दौरा है, लेकिन इक्तसादी और सिफारती नुक्ते नज़र से ये इंतहाई अहम है। तेहरान में मोदी ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी के अलावा ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामेनाई से भी मुलाकात करेंगे। भारत की वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे का मकसद ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियों को उठाए जाने के बाद बाएं इश्तराक और इक्तसादी ताल्लुकात को फ़रोग देने की कोशिशों को मज़ीद तेज़ करना है। मोदी से पहले भारत के सड़क और शहराओं के वजीर नितिन गडकरी, तेल के वजीर धर्मेंद्र प्रधान और वजीर खारजा सुषमा स्वराज भी तेहरान का दौरा कर चुकी हैं। भारत ईरान से तेल खरीदने वाला एक अहम मुल्क है और उसने यूरोप और अमेरिका की पाबंदियों के दरमियान अमेरिका के शदीद दबाव के बावजूद ईरान से खाम तेल लेना जारी रखा था। पाबंदियों के दरमियान भारत को ईरान से काफी मुराद भी मिलती थी। खाम तेल की कीमतों की अदायगी भारतीय करेंसी रुपए में होती थी। भारत दवाएं और पाबंदियों से मुस्तस्ना बाज़ दूसरी अशिया भी ईरान को बरामद किया करता था। مودی کے اس دورے میں اس 6.5 ارب ڈالر کی ادائیگی کا طریقہ کار اور وقت بھی طے کیا جائے گا جو رقم بھارت پر واجب الادا ہے. یہ خطیر رقم ایران سے خریدے گئے تیل کی قیمتیں پابندیوں کے سبب نہ ادا کر پانے سے جمع ہو گئی ہیں. بھارت و ایران کے درمیان چابہار بندرگاہ کی توسیع و تعمیر کا پروجیکٹ بھارت کے ذریعے کیے جانے کے ایک معاہدے پر باضابطہ دستخط کیے جانے کی توقع ہے. دونوں ممالک فرزاد بی تیل خطے میں بھارتی کمپنیوں کے شامل ہونے سے متعلق بھی ایک سمجھوتے پر دستخط کریں گے. چابہار خطے کے فری ٹریڈ زون میں متعدد بھارتی کمپنیاں سرمایہ کاری کرنے والی ہیں. اس سے متعلق بھی ایک مفاہمت پر بات چیت ہوگی. ایران سے بھارت کے ہمیشہ قریبی تعلقات رہے ہیں. چند برس قبل ایران میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق ایران میں بھارت کی مقبولیت تقریباً 70% تھی جو دنیا کے سبھی ملکوں سے زیادہ تھی. بھارت میں بھی ایران کے تئیں ایک مثبت رویہ رہا ہے. پابندیوں کے خاتمے کے بعد بھارت نہ صرف تیل اور گیس کی اپنی مستقبل کی ضروریات کے لیے ایران کی طرف مائل ہے بلکہ وہ پابندیوں کے بعد ایران کی تعمیر نو میں سرمایہ کاری کا ایک بہترین موقع بھی دیکھ رہا ہے. ایرانیوں کو بھی بھارت میں گہری دلچسپی ہے. بڑی تعداد میں ایرانی طلباء بھارت کی ٹیکنالوجی اور سائنس کی مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں. بھارت شیعہ اسلام اور ثقافت کا بھی ایک اہم مرکز ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات کا ایک اہم پہلو ہے. ایران بھارت کے مستقبل کی پالیسی کا ایک انتہائی اہم ملک ہے. پاکستان میں چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر بھارت افغانستان اور ایران کے ساتھ وسطی ایشیا تک رسائی کے لیے ایک متبادل راستہ تلاش کر رہا ہے. افغانستان کو شامل کر کے پاکستان کو الگ تھلگ کرنا بھی ایران سے بھارت کے گہرے ہوتے ہوئے تعلقات کی حکمت عملی کا حصہ ہے. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب سنتے ہیں بالی ووڈ کی رنگا رنگ اور چٹپٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ. ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے.
بی بی سی.
آج کل یہ گانا سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے. وجہ وجہ ہے خود رنبیر کپور. کہا یہ جا رہا ہے کہ رنبیر دلی کی ایک لڑکی کو اپنا دل دے بیٹھے ہیں. ویسے بھی دلی تو ہے ہی دل والوں کی، لیکن دل لینے اور دینے کی یہ بات کہاں تک سچ ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ. جانتے ہیں کہ بالی ووڈ کے سیریل کسر عمران ہاشمی کو ان کی فلم اظہر کے لیے بیسٹ کمپلیمنٹ کس سے ملا؟ اکشے کمار نے کس سے اور کیوں معافی مانگی؟ اور زرین خان کیا کبھی کسی سے ڈرتی ہے؟ ہیڈ لائنز میں رہنے کا فن سیکھ لیا ہے. کبھی وہ تو کبھی ان کی فلمیں کسی نہ کسی طرح میڈیا میں آ ہی جاتے ہیں. ویسے ان کے بارے میں نئی خبر یہ ہے کہ انہوں نے سلم پلز کے 1 کروڑ کے ایڈ کو ٹھکرا دیا ہے. کیوں بھائی زرین، آپ تو اپنے بنداس انداز کے لیے مشہور ہیں، آپ کو کس بات کا ڈر؟
آئی تھنک لوگوں کو مجھ سے بچ کے رہنا چاہیے، میں کسی سے نہیں ڈرتی.
جو ڈر گیا سمجھو مر گیا.
لگتا लगता है कि अक्षय कुमार के जबरदस्त फाइट सीन्स ने उनके फैंस नहीं बल्कि उनके बॉडीगार्ड्स को भी खासा मुतासिर किया है। हाल ही में उनके बॉडीगार्ड ने अक्षय के एक फैन को मुक्का नहीं मारा और बेचारे अक्षय को ट्विटर पर आकर अपने फैन से माफी मांगनी पड़ी।
हाथ उठाना गलत बात है, लेकिन उनका भी कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो चीज देख रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैं हाल ही में अभी की नहीं करीबन दो ढाई साल तीन साल पहले की बात है, तो बहुत सारे लोग थे उनसे हाथ मिला रहा था एंड सडनली आई फाउंड कि मेरा हाथ है ना इट वाज ब्लीडिंग, तो मैं पूरे हाथ में खून खून हो गया था एंड देन आई रियलाइज कि किसी ने अपने नाखून के बीच में ब्लेड रखा हुआ था। सो ये सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता।
हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम हैं सीधे साधे अक्षय।
तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ?
8 साल के बच्चे को भी पता है पावर क्या चीज है, किसको उठाना चाहिए किसको नहीं उठाना चाहिए।
यू ब्लड
जो कहूँगा नहीं समझोगे, 5-10-15 साल बाद शायद कहीं का असर होगा। कह रहा
इरफान खान की फिल्म मदारी जल्दी ही रिलीज होने वाली है। कहा ये जा रहा है कि फिल्म दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल की जिंदगी पर मबनी है। एनीवेज इरफान इस फिल्म में भी फुल फॉर्म में नजर आने वाले हैं। तो इरफान साहब फिल्म में कौन जमूरा है और कौन मदारी?
मदारी और जमूरे का देखिए ये एक स्टेटस गेम है, एक आदमी नचाता है एक नाचता है, जमूरा नाचता है मदारी नचाता है। तो हम सब कहीं ना कहीं कभी जमूरे होते हैं कभी मदारी होते हैं। आप अपने ऑफिस में जाती हैं तो आप जमूरा हैं कि मदारी हैं आपको पता है?
नहीं मिलूंगा मैं, कैसे ढूंढोगे? कपड़ा लत्ता शक्ल सूरत सब 125 करोड़ जैसी है मेरी, नहीं ढूंढवा।
जब अजहर को लगा कि उसके खेलने के दिन कम है तो उसने पैसे लेकर खेलना शुरू कर दिया।
तेरे को जवाब बोल के नहीं खेल के देना। तू मुंह से बोलेगा तो कुछ ही लोग सुनेंगे, बल्ला बोलेगा तो सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा।
इमरान हाशमी की फिल्म अजहर को मिक्स रिएक्शन मिला है, लेकिन इमरान खुद ही अपनी परफॉर्मेंस और फिल्म से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो इमरान फिल्म के लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसने दिया?
वेल अजहर भाई ने बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है क्योंकि मैं बहुत नर्वस था जब हम फिल्म बना रहे थे, हम अजहर भाई को दिखाने वाले थे जो हमने दिखाया एक हफ्ते पहले, तो उनका फोन कॉल आया, उन्होंने कहा कि आई कुडंट यू नो यू आर द बेस्ट एक्टर टू प्ले माय रोल, और उनको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी। तो हमारे पूरे क्रू के लिए ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक तो ऑडियंस का प्यार है और फिर एक तो अजहर भाई का अप्रूवल है।
मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, पता चलता है उस अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मजा उसी का आता है।
आज हम बात करेंगे अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड में एक खास मुकाम बनाना नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए किसी ख्वाब से कम न था। दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिग्री लेकर मुंबई में स्ट्रगल के मुश्किल तरीन दौर में एक्टिंग के अपने पैशन को जिंदा रखना हर किसी के बस की बात नहीं।
जो आपने ये कहा बहुत अच्छी बात है, ये जो कहीं ना कहीं जो जुनून है मुझे अपनी एक्टिंग से था, और तो ये रिलेट कर लिया मैंने एक्चुअली 15-10 साल का जो स्ट्रगल रहा है वो कहने के रिलेट हो गया इस चीज से कि जब तक छोड़, जैसे डायलॉग भी हो मेरी लाइफ का भी यही है मोटो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा फैजर।
पंद्रह 16 साल पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सरफरोश और शूल जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स किए, लेकिन 2011 में फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से नवाजुद्दीन की मुश्किलें कम होने लगी। नवाजुद्दीन नवाजुद्दीन आज जितने कामयाब हैं बॉलीवुड में उनका सफर उतना ही मुश्किल रहा। यही वजह है कि आज उन्हें किसी तरह का डर या इनसिक्योरिटी नहीं है।
डर किस बात को लगेगा? डर तो उसको लगता है कि जिसमें असफलता ना देखी हो। मैं तो वही देख के आया हूँ और वापस फिर से वही हो जाऊंगा तो उसमें तब नहीं डरा मैं, अब तो क्या डरूंगा।
तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया।
एक्टिंग के लिए नवाजुद्दीन का पैशन ही कुछ ऐसा था कि उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी मेहनत और सब्र रंग लाया और उन्हें सपोर्टिंग रोल्स मिलने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने माउंटेन मैन जैसी फिल्मों में लीड रोल भी किया।
हर तरह की फिल्म है, मुझे हर तरह के जॉनर की फिल्म पसंद है। ये मैं लिमिटेशन में नहीं रहना चाहता हूँ। पर्टिकुलर ये इस तरह की फिल्म है, आर्ट टाइप की फिल्म है, ये कमर्शियल फिल्म है। मैं इट इज नॉट ओनली लाइक दैट कि भाई एक तरह की मूवी करना चाहते, हर तरह की मूवी करना चाहिए। उससे एक्टर का जो होता है ना, एक्टर का और बढ़ता है ना, एनहांस होता है एक्टर।
शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
फिल्म कहानी में एक इंटेलिजेंस अफसर और बजरंगे भाईजान में एक रिपोर्टर के किरदारों ने नवाजुद्दीन की परफॉर्मेंस को मजीद निखार दिया।
मुझे रूम कुछ वक्त के लिए खाली चाहिए, आप सब लोग बाहर जाइए।
ए, कौन है तू? क्या नाम है तेरा?
कहाँ, यही नाम है।
भाई, दरवाजा बंद करके जा।
पवन चतुर्वेदी, या जिसे हम सब बजरंगी भाईजान के नाम से जानते हैं, एक ऐसा हिंदुस्तानी जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर एक बच्ची को अपने माँ बाप से यहाँ पाकिस्तान में मिलवाने का जिम्मा उठाया। तो चलिए हम सब मिलकर इस नफरत को खत्म कर दें कि पवन चतुर्वेदी को, मेरे बजरंगी भाईजान को कोई बॉर्डर पार करने से न रोक पाए, कोई घर जाने से न रोक पाए। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चार नवाज
विलन बन चुके हैं, कैरेक्टर रोल्स भी किए हैं, रोमांस भी किया है, तो हम अपने फैंस को किस तरह चौंकाएंगे?
मैं आपको हर फिल्म में शॉक करूंगा, ये प्रॉमिस है। और इसके बाद तो सिर्फ मैं एक ही शूटिंग कर रहा हूँ रेस की, एक शेड्यूल हमारा हो चुका और एक होगा।
तेरी बीबी को हरमन ने नहीं, मैंने मारा था, कंफ्यूज हो गया था मैं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। दो मिनट के लिए तेरी बच्चा गिर गया था, बीबी चिल्ला रही थी, अचानक मेरे अंदर से गन निकली और मैंने मार दी। मेरा गर्म दिमाग हो गया था, तेरा तो ठंडा दिमाग था। दो लोगों को मार दिया हथौड़े से, और वो भी निर्दोष। पागल हो गया तू, इलाज करा ले अपना।
नवाजुद्दीन की अपकमिंग फिल्म रईस है जिसमें वो शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे।
है मेरा इश्क अनोखा है, बस जताना नहीं आता, हाँ बताना नहीं आता। है मेरा इश्क अनोखा है।
चलते चलते नजर डालते हैं इस हफ्ते की फिल्म पर। इस हफ्ते ऐश्वर्या राय की फिल्म सरबजीत रिलीज हुई है। हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी फिल्म देख चुके हैं, तो अर्णब बताया फिल्म कैसी लगी?
रणवीर फूड एक जबरदस्त एक्टर हैं, मेरे ख्याल से वो एक स्टार हैं जो जबरदस्त एक्टर भी हैं, वो जी जान लगा देते हैं। ऋचा चड्ढा ने भी अपने आप को प्रूव किया है, उनका रोल जैसा भी है वो कहीं ना कहीं जरूर उसके साथ न्याय करती हैं। प्रॉब्लम है ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय कोशिश करती हैं, लेकिन जब एक्टर कोशिश करता है और वो दिखाई देता है तो अच्छी एक्टिंग कभी नहीं कही जा सकती। फिल्म का लो पॉइंट मैं कहूंगा ऐश्वर्या राय है।
जो तुझे लगता बारिश है वो मैं हूँ जो रोऊं।
सुनिए लोगों का क्या कहना है।
बहुत अच्छी लगी,
बहुत ही अच्छी, सुपर, कमाल, सुपर।
ऐश्वर्या ने काफी कुछ किया क्योंकि उनके पास करने को बहुत कुछ था, स्टोरी पूरी उन्होंने संभाली है।
परफॉर्मेंस क्या नाम, नेशनल अवार्ड परफॉर्मेंस है ये।
आप नो डाउट, रणदीप हुड्डा तो रणदीप हुड्डा है।
Myself, सरबजीत सिंह अटवाल, इंडिया।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंडअप, कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
BBC.
بالیوڈ راؤنڈ اپ، دوسرے فیچرز اور تازہ ترین خبریں، ویڈیوز اور تصاویر، ان سب کے لیے پتہ سادہ سا ہے bbcurdu.com۔ سربین ختم ہوا۔ پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر نازیہ میمن، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر رسل نیو لو اور اسلام آباد میں عامر صدیق تھے۔ سربین کی ٹیم کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں شمائلہ خان سے عام خبروں کے خلاصہ۔
مصر کی فوج نے جمعرات کو بحیرہ روم میں گر کر تباہ ہونے والے ایجپٹ ایئر کے طیارے کے ملبے کی تصاویر جاری کی ہیں۔ ان تصاویر میں طیارے کی نشستوں اور لائف جیکٹس کی باقیات دیکھی جا سکتی ہیں، جنہیں شدید نقصان پہنچا ہے۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک شدت پسند گروپ الشباب کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے والے امریکی ڈرون حملوں کا خیر مقدم کرتا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے شہریوں کی ہلاکتوں میں کمی آئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے مشرق وسطی میں اس کے 300 سے زیادہ اسکولوں پر پچھلے 5 سالوں کے دوران یا تو حملے ہوئے ہیں، یا انہیں نقصان پہنچایا گیا ہے، یا انہیں زبردستی بند کروا دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں سمندری طوفان کی زد میں آ کر کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ نشیبی علاقوں سے تقریباً 5 لاکھ افراد نے نقل مکانی کی ہے۔ اور برونڈی میں جاری سیاسی بحران کے حل کے لیے کئی بار تاخیر کے بعد تنزانیہ کے شہر آروشا میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔